اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سیاسی کردار سازی از نظر قرآن، کل ہم نے آپ کی خدمت میں سورۃ الشعراء کی چند آیات کے جن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کی آپس میں گفتگو ہے، اور اس کے بعد ساحر جو فرعون نے بلائے تھے حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے، ان پر جب حق عیاں ہوا تو وہ فرعون کی پارٹی چھوڑ کر، فرعون کا گروہ چھوڑ کر، یعنی اپنے تمام مادی فوائد، توجہ فرمائیں، مادی فوائد بھی چھوڑ دیے انہوں نے، اور موت کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہو گئے۔ تو اس قصے میں جو ہر وہ شخص کے جو حق کی حمایت کرنا چاہتا ہے، یہ دو صفات اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اس تحریک کو لے کے آگے بڑھ سکے یا اس تحریک کا حصہ بن سکے۔ دنیا پرست اور زندگی سے جن کو زیادہ محبت ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان آیات میں سے فقط ایک نقطہ اور بیان کر کے پھر سورہ مومن کی طرف انشاءاللہ میں چلوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں آیت نمبر 51 آخری پڑھی تھی، جس میں ساحروں نے، جب فرعون نے کہا تمہیں، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہمیں بس اب یہی لالچ ہے کہ ہم گزشتہ زندگی میں جو خطائیں کر چکے، جو اپنے رب کی ناشکریاں اور نافرمانیاں کر چکے ہیں، اللہ کو ہمارا یہ سب سے پہلے ایمان لانا اور اتنے کڑے حالات میں ایمان لانا اللہ قبول فرما لے، اور ہماری خطاؤں سے پروردگار عالم درگزر فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکل جاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، انکم متبعون، فرعون تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے تمام اپنے شہروں میں، اپنی سلطنت میں اپنے بندے بھیج دیے، اور کیونکہ جب حالات تھوڑے خراب ہوتے ہیں، اقتدار پر گرفت کمزور ہوتی محسوس ہوتی ہے، تو ایک تو دشمن مخالف کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے، اور ایک اپنی عوام کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، کیونکہ یہ ایک اضطراب کا وقت ہوتا ہے، اور حکمرانوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جو ہمارے اپنی سائیڈ ہے، ہماری اپنی عوام ہے، کہیں وہ بھی ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑی نہ ہو جائے، اور اس گروہ کے ساتھ نہ مل جائے کہ جس کو وہ باغی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ فرعون کے الفاظ میں توجہ فرمائیں، اور آپ غور فرمائیں تو اس زمانے میں بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو فرعون نے شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج دیے، اور کیا بات کہہ کر کیا اناؤنس کیا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، سب سے پہلے ظالم کیا کرتے ہیں، ان کا میڈیا کیا کرتا ہے، جتنے بھی زیادہ لوگ ہوں دوسری طرف وہ اپنی عوام کے سامنے انہیں بہت تھوڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ان کی تعداد زیادہ ہوتی جائے، امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اچانک دریا نہ بہہ پڑے اور سارے کے سارے ادھر شامل نہ ہو جائے۔ تو کہا کہ یہ بالکل، اپنے لفظوں کو ایڈ کر رہا ہوں بیچ میں، عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قلیل سا فسادی اور آج کل کے لفظوں میں دہشت گردوں کا گروہ ہے، کہ جو کسی اور میرے مد مقابل کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، چونکہ یہ خود بھی رب اپنے آپ کو کہلواتا تھا، اور موسیٰ نے بھی ایک رب کی طرف دعوت دی تھی، تو یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے بہت برداشت کیا ہے, ہم نہیں ظلم کرنا چاہتے, ہم سزائیں نہیں دینا چاہتے, اپنے آپ کو نرم بنا کے پیش کرنا, اپنے آپ کو مخلص بنا کے پیش کرنا. لیکن یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, لیکن یہ مسلسل ہمیں غصہ چڑھا رہا ہے, مسلسل یعنی یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم فورس استعمال کریں, ہم طاقت استعمال کریں, ہم بہت صبر والے ہیں, بہت برداشت والے ہیں, لیکن یہ باز نہیں آ رہا, موسیٰ باز نہیں آ رہا. اور یہ فرعون کے ہرکارے اپنی عوام کو مختلف شہروں میں جا کے انہوں نے یہ بتا رہے ہیں, اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں, وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, یہ فسادی تو باز نہیں آ رہے لیکن عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, فورسز پوری طرح سے الرٹ ہیں, اور کسی قسم کی تھریٹ کو بھی آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا, اور ہم اپنے عوام کے امن و امان کو, ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, ہم بالکل الرٹ ہیں, ہم غافل نہیں ہیں, تمام حالات پر ہماری نگاہ ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کو ان جگہوں سے نکال باہر کیا جہاں وہ رہتے تھے, وہ باغات, وہ چشمے, وہ خزانے, وہ پرتعیش رہائش گاہیں ہم نے باہر نکال دیا. جو آخری نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اب یہاں پر ہے, فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, صبح صبح کے وقت فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ, اور جب وہ موقع آیا کہ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے, یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نظر آ گیا کہ فرعون کا لشکر آ گیا, اور فرعون کو بھی وہ نظر آنے شروع ہو گئے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی. اب یہاں پر وہ طبقہ ظاہر ہوا کہ جو اگرچہ حضرت موسیٰ کے ساتھ آ گئے لیکن بولتے کیا ہیں عین موقع پر, قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, اصحاب موسیٰ نے کہا موسیٰ تمہیں برباد ہوا, پکڑے. اور جو بعض روایات میں انہوں نے کہا کہ اگر مصر میں ٹھیک ہے ہم مار کھا رہے تھے, غلام تھے, کھانا پینا تو ملتا تھا, مر جاتے تو مثلا دفن کی جگہ تو ملتی تھی, لیکن تو جہاں پہ ہمیں مروانے لے کر آیا ہے وہاں پر تو قبر بھی نہیں ملے گی, آگے پانی ہے, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, انہیں مروا دیا. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو بعض اوقات ہوتا جماعت اپنی جماعت میں لیکن خرابی کر دے پریشر میں آ کر یا دھوکے میں آ کر. آپ دیکھیں جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ ہے لیکن دشمن ایک مکاری کرتا ہے, چال چلتا ہے, اور یہ احمد علی جیسے عالم کو اللہ کے نبی کی زبان سے جس کی اتنی تصدیقات ہیں اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تو وہ دھوکے سے اٹھ کے دھوکے میں آ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور یہ اپنی ہی جماعت کا اطمینان خراب کرنے کے لیے انہوں نے فوراً پیٹنا شروع کر دیا, وہاں پہ رونا شروع کر دیا کہ موسیٰ ہم تو پکڑے جائیں گے. لیکن موسیٰ حق کی تحریک کے علم بردار, اسے کیسا ہونا چاہیے, اس کا پورا توکل اصل میں اپنے رب پہ ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو سخت سے سخت مراحل میں بھی اپنی جگہ پہ قائم رکھتا ہے. موسیٰ نے کہا قال کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے, سیہدین وہ ان قریب میری رہنمائی کرے گا. جو اتنی پہلے مشکلات سے نکال کر یہاں تک لایا ہے اسی کا حکم میں نے مانا ہے, امپورٹنٹ یہ ہے, اسی کا میں نے حکم مانا ہے, اسی کی بات پر چلا ہوں, تو میرا رب مجھے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا, وہ ان قریب میری ہدایت کرے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, تو ہم نے اللہ نے وہی کام کیا, موسیٰ کو وہی آئی کہ اپنے عصا کو اس سمندر پر پانی پر دے مارو. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, وہ سمندر پھٹ گیا اور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور وہ دونوں حصے ایسے لگتے تھے جیسے بڑے اونچے پہاڑ ہیں, اور بیچ میں خشکی ہو گئی, جگہ خالی ہو گئی, حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نکل گئے. یہ داستان اللہ کے رسول کو سنائی جا رہی ہے, یہ داستان اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کو سنائی جا رہی ہے جو سخت ترین مشکلات کا شکار ہے. اور یہ داستان ان سے کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے نہیں ہٹنا پیچھے، تم نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے، اور تم نے اللہ پر توکل کرنا ہے. اللہ موسیٰ کی عصا کے ذریعے تمہاری کسی اور طریقے سے مدد ضرور کرے گا اور تمہارے لیے راستہ پیدا فرما دے گا. کوئی بھی قوم اگر یہ سمجھتی ہے کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں کے حکمران ظالم ہیں، وہاں کے حکمران کسی چیز کا نہ اللہ کے دین کا نہ ملک کے قانون کا کسی کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر یہ قصہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے کھڑے ہونے نکل کر، تم نے کھڑے ہونے، اور بنی اسرائیل غلام تھے، ان غلاموں کو آزادی کا تم نے پیغام دینا. بیچ میں سے کچھ جن کی پرورش ہی فرعون کے جبر اور تشدد کے سائے میں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے اینڈ ٹائم پہ بہت سارے بزدلی کا مظاہرہ کرے، لیکن تمہارا اصل توکل ان پہ نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے. اور اللہ تمہارے لیے نکلنے کا راستہ، نجات کا راستہ پیدا کر دے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. سورہ مومن، سورہ غافر بھی اس کا نام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا کردار بیان کیا ہے. اس سورہ کا ایک اچھا بھلا حصہ اس شخص کی گفتگو پر مشتمل ہے جس کا نام بھی اللہ نے نہیں بتایا. قرآن روایات میں ہے حزقیل، قرآن نے اس کو نام دیا ہے مؤمن آل فرعون. حضرت فرعون، حضرت موسیٰ اور فرعون کی اس داستان میں ایک اہم کردار یہ ہے. شاید ہم نے، وہ لوگ جو مثلا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور غور سے پڑھتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اس نے کیا 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 ہے، لیکن جو قرآن نہیں پڑھتے تو اس کا ذکر نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ نے جب بہرحال اپنا کام شروع کیا، دعوت دی آ کر فرعون کو، تو یہ آیات بتاتی ہے جو آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ فرعون کی ایک، آج کل کے لفظوں میں کہوں، ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تھی جس میں اس کے قریبی وزیر، اور آپ یوں سمجھیں کہ جس میں وزیر داخلہ اور اس کا فوج کا سربراہ اور فلان یہ سارے اس میں شامل تھے. اور فرعون نے جو بھی اسٹیپ لینا ہوتا تھا وہ ان کے مشورے کے بغیر نہیں لیتا تھا، چونکہ ان کو اعتماد میں لے لیتا تھا تاکہ یہ اس کے دست و بازو بنے، اس فرعون پر ان کا اعتماد کم نہ ہو اور یہ بھرپور فرعون کے احکام کو اجرا کرے پورے ملک میں. ان فرعون کے قریب ترین لوگوں میں سے ایک شخص جسے قرآن نے کہا مومن آل فرعون، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ ایمان لا چکا تھا دل سے حضرت موسیٰ پر، تھا بھی فرعون کی قوم کا اور قریبی ترین اس کے ساتھیوں میں شامل تھا. تو جب بھی فرعون کوئی میٹنگ کرتا اور کوئی ایجنڈا سامنے رکھتا اور ان کو دعوت دیتا کہ تم مجھے اجازت دو تو اگر تم سارے میرے ساتھ متفق ہو تو پھر میں یہ کرتا ہوں، تو یہ مومن آل فرعون کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کے سامنے رکھتا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف کسی سخت فیصلے پر اس کمیٹی کا اتفاق نہیں ہوتا تھا، اس کاؤنسل کا اتفاق نہیں ہوتا تھا، اور فرعون حضرت موسیٰ کے قتل والے فارمولے پر عمل نہیں کر سکتا. اور یہ آیات ہمیں اشارہ کرتی ہے، اور ہم اگر آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانوں کو دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ انہی ظالم حکومتوں میں عہدوں پر بیٹھے تھے اور انہوں نے رویہ ایسا رکھا ہوا تھا ہوشیاری کے ساتھ کہ وہ ظالم لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، اور پس پردہ، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ظالم نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ اس میں استثناء ہے کہ آپ اندر جا کر بیٹھ جاؤ، اندر جا کے بیٹھ جاؤ، اور جب کوئی کرٹیکل موقع آئے تو کوئی سخت فیصلہ حق کی تحریک کے خلاف، اصلاح کی تحریک کے خلاف نہ ہونے دیں، خراب کر دیں، اختلاف پیدا کر دیں. آپ کو معلوم ہے غزوہ یہ لوگ انتہائی اہم رول پلے کرتے ہیں ایسے موقع پر، کہ بظاہر دشمن کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ان کو اکٹھے ہو کر کوئی بڑا فیصلہ، کوئی بڑا قدم نہیں اٹھانے دیتے. اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ خندق میں بھی ہے. جنگ خندق میں یہودیوں نے، جو مدینے کے اندر رہتے تھے، اور منافقوں نے، انہوں نے مشرکین مکہ سے ساز باز کی ہوئی تھی، اور ان کا پلان یہ تھا کہ ایک رات کسی ٹائم پر جہاں سے وہ خندق کم چوڑی ہے، ہم تمہیں سیٹنگ بنا کے دے دیں گے، اور تم رات کے اندھیرے میں خندق کراس کر کے اندر آ جانا، اور اس کے بعد شب خون مارنا اور مسلمانوں کو تہس نہس کر دینا، غفلت میں ان کو تم شکست دے دینا. یہ انتہائی خوفناک پلان تھا. اللہ کے نبی کے بھی، انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ ہر طرف جاسوس، اور وہ اللہ کے نبی قرآن بتاتا ہے جنگی امور کے بہت ماہر تھے. قرآن کی آیت ہے غزوہ احد کے بارے میں، اور یاد کیجئے جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے اور آپ مومنوں کو ان کے مورچوں میں، جنگی مورچوں میں، پوزیشنوں پر بٹھا رہے تھے. اللہ کا رسول رحمت للعالمین، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شخصیت ایسی ہوگی کہ مثلا وہ بالکل ہی جھکے ہوئے مسکراتے اور ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا، جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں ہے. رسول اللہ شجاع تھے. مولا علی کی زبان اثر سے اگر آپ سنیں، نہج البلاغہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب جنگ شدت پر ہوتی تھی، بعض اوقات جب ایسے لگتا تھا ہر چیز کنٹرول سے نکل رہی ہے، تو ہم سب رسول اللہ کے دامن میں جا کر پناہ لیتے تھے، اور اس وقت سب سے زیادہ دشمن کے قریب اللہ کا نبی ہوتا تھا، ہم بھی ان کے پاس جا کر پروٹیکشن فیل کرتے تھے. علی جیسا شجاع یہ بیان کر رہے ہیں. تو آپ سمجھے رسول اللہ کی شخصیت کیسی تھی، کامل شخصیت تھی. جنگی مورچوں میں پوزیشنیں دینا، 50 تیر اندازوں کو کھڑا کرنا، پورا تجربہ ہے رسول اللہ کو جنگ کا، پوری مہارت ہے. تو بہرحال اسی میں ایک کام جاسوس چھوڑنا ہے. تو ایک جاسوس نے اللہ کے نبی کو آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ یہ پلان ہے ان کا، یہ رات کو ان کو اندر بلا لیں گے، اور ان کا پلان یہ کہ آپ پہ حملہ کریں گے اور تہس نہس کر دیں گے. تو اللہ کے نبی نے اسی سیکرٹ میٹنگ میں کہا کہ اس معاملے میں تم میں سے کون رول پلے کر سکتے ہیں؟ تو ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں، میرا بڑا قریبی تعلق ہے اس سے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو بعض اوقات دو چیزیں ٹکرا جاتی ہیں، اور یہاں پہ دو چیزیں کون سی ٹکرائیں؟ کہ حق کا ساتھ دینا امپورٹنٹ ہے، یا جن کا میں ساتھی ہوں بظاہر ان کا اعتماد، ان کے اعتماد کو توڑنا، ان کو دھوکہ دینا نہیں بہتر. تو یہاں پہ کیا فیصلہ کرنا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ فرعون نے کہا ہم نے تجھ پہ احسان کیے ہوئے، تو احسان فراموشی کر رہے. موسیٰ نے کہا تو نے احسان کیا، اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا، نہیں مانتا تیرا احسان. تو اس شخص نے رسول پاک سے کہا یا رسول اللہ مجھ پہ چھوڑ دے، میں یہ پلان کامیاب نہیں ہوں. اب یہ اتنا قریبی تھا، ان کے اندر اتنا مکس تھا کہ یہ چپکے سے گیا اور کسی طرح خندق برال کراس کر کے اور ادھر چلا گیا، جہاں پہ وہ لشکر کفار کے، ابو سفیان کا لشکر، جہاں پر 10,000 کا لشکر بالکل ریڈی تھا کہ آج رات کو ہم نے کر دیا. یہ ان کے پاس گیا اور ان سے جا کے کہتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ یہ جو تمہیں جنہوں نے کہا ہے نا کہ ہم رات کو بچھا دیں گے اور تم اندر آ جائیں گے، یہ اصل میں رسول اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ تمہیں اندر بلا کے مارنا چاہتے ہیں. تم اندر گھسو گے تو یہ تم پہ، ہم یہ ریڈی بیٹھے ہوں گے، رسول اللہ کے ساتھی ریڈی بیٹھے ہوں گے، اور تم اندر گھسو گے اور یہ تم پہ حملہ کریں گے اور تمہیں. تو وہ مشکوک ہو گئے اپنے ان کے بارے میں جن کے ساتھ ان کا پلان تھا. مشکوک کیے ہوئے، کیونکہ یہ بالکل ان کے اندر کا بندہ تھا، بالکل ان کے رابطوں میں رہتا تھا، لیکن اس نے پتہ نہیں چلنے دیا. ان کا یہ سارا کا سارا پلان فیل ہو گیا. آئمہ کے اصحاب حکومت کے بعض عہدوں پر تھے، آئمہ انہیں خطوط لکھتے تھے چھپا کر کہ اس مومن کا یہ کام کر دو، اس مومن کا یہ کام کروا دو، وہ کرتے تھے. تو یہاں پر مومن آل فرعون کا کردار، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل فرعون. یہ آیت نمبر 23 سے ہے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، فرعون اور حامان اور قارون، وہ ایول ٹرائنگل، یہ تین بندے جو مین ہیں. اور ظاہراً یہ جو حامان ہے یہ اس کا وزیر داخلہ ہے. وزیر داخلہ کسے بنایا جاتا ہے؟ جو سب سے بڑا بے حیا ہو. ظالم حکومت میں، ظالم حکومت میں وزیر داخلہ کسے بنایا جاتا ہے؟ ذرا ارد گرد اپنے ملک میں بھی دیکھیں، جان لے کے اگر ظالموں کا انتخاب ہے تو سب سے بڑا بے حیا انہوں نے اسے کو پایا، جو موقع آنے پر نہ کسی اخلاق کا لحاظ کرے گا، نہ کسی دین کا لحاظ کرے گا، نہ کسی قانون کا لحاظ کرے گا، اور اس ظالم حکومت کا ایجنڈا لے کے آگے چلے گا. آپ دیکھیں یزید نے، جب امام حسین علیہ السلام نے مکے سے کوفے کا سفر شروع کیا، تو یزید وہ جو کوفے کا گورنر تھا وہ کچھ حیا والا تھا، تھا بنو امیہ کا، لیکن اس کی یہ رپورٹ پہنچی یزید کے پاس کہ اس نے کہیں یہ کہا ہے کہ میں تو رسول کے نواسے کو نہیں مار سکتا، مجھے تو اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کروں، میں یہ نہیں کر سکتا. یہ رپورٹ پہنچی یزید کو، تو اس نے مشورہ کیا، اور پھر سب سے بڑے بے حیا عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض تھا یزید کسی وجہ سے. یہ بصرہ کا گورنر تھا، یزید اس سے ناراض تھا، لیکن جب حق کا مقابلہ کرنا ہو تو گندے گندے آپس میں ناراض بھی ہو تو سلو کر لیتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے اپنے ملک میں بھی سلو دیکھی، توجہ فرما رہے. تو انہوں نے، یزید نے اس سے نہ صرف ناراضگی اپنی سائڈ پہ کر دی، بلکہ اس کو کہا بصرہ بھی تیرا اور تجھے میں ایکسٹرا چارج دے رہا ہوں. کس کا؟ کوفہ. اور پھر یہ منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا تیز رفتاری، اس کے ساتھ کچھ بندے تھے، ان میں سے کچھ مر گئے، کچھ رہ گئے تھک کر، یہ دن رات سفر کرتا ہوا آیا کوفے میں. اور آپ نے سنا ہوا ہے، لوگوں نے نقاب اس نے کیا ہوا تھا، لوگوں نے سمجھا امام حسین ہے، اور گرم جوشی سے استقبال کرنے لگے، اور یہ سب کچھ دیکھ کے اندر دار العمارہ میں گھس گیا. بہرحال وہ داستان ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. بتا رہا یہ تھا کہ ظالم حکومت عوام کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے گندا، ظالم ترین، شکی ترین آدمی چنتی ہے. اس لیے عبید اللہ بن زیاد. تو یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، پروپیگنڈا جو شروع کیا، جادوگر ہے اور بہت زبردست جھوٹا ہے، بڑے ہائی لیول کا جھوٹا ہے موسیٰ. یہ دونوں لفظ مشرکین مکہ نے رسول اللہ کے بارے میں استعمال کیے، ساحر، جادوگر، کیونکہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لوگ پوچھتے تھے کہ اس کے کلام میں کیا ہے، تو انہوں نے عوام کو، جیسے فرعون نے جب معجزہ دیکھا تو اس نے کہا جادو ہے، تاکہ عوام پازیٹیو طرف سوچ نہ سکے، ان کی سوچ آگے نہ بڑھے اور مائل نہ ہو جائے موسیٰ کی طرف، تو الزام لگایا جادوگر. اسی طرح اللہ کا کلام جو رسول اللہ کی زبان اطہر سے جاری ہوتا تھا، اتنا تاثیر والا تھا کہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ اس کا کلام کیا ہے، تو یہ سردار، ان کے پروپیگنڈا مشینری، وہ کہتی تھی یہ جادوگر ہے، بہت خطرناک، اسے بچ کے رہتے، اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور دوسرا کذاب، یہ چھوٹا موٹا جھوٹا نہیں ہے، یہ بہت ہی زبردست قسم کا جھوٹا ہے، تاکہ لوگوں کو اسی نگاہ سے دیکھے، لوگ اسی نگاہ سے دیکھے. آج آپ دیکھ لیں، اگر اہل سنت میں، میں پریکٹیکل مثالیں دے رہا ہوں چونکہ ہتھ کنڈے باطل کے ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر اہل سنت میں کوئی بندہ ایسی کوئی بات کر دے جس میں سے، جس سے شیعوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ ہو، تو کیا کریں گے؟ اس کے اپنے قوم والے کہیں گے یہ شیعہ ہوگا، اور اگر شیعوں میں سے کوئی کہے تو کہیں گے سنی ہوگی. یعنی تاکہ جو عوام ہے جو سنجیدہ نہیں لیتی باتوں کو، اینالائز نہیں کرتی، وہ اس پروپیگنڈے میں آ جائے. شکر ہے ہم بچ گئے، ہمیں آپ نے بتا دیا کہ بیچ سے شیعہ ہوں گے، شکر ہے ہم بچ گئے، یہ سنی ہو گیا. اور یہ بھی کہتے تھے شکر ہے فرعون کا، کتنا مخلص لیڈر ہے، کتنا ماشاءاللہ باریک بین ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، ہم تو اس کو دھوکے میں آنے لگے تھے. ساحر ان کا ذاب، جب وہ حق کے ساتھ ہمارے پاس سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کروا دو. آئین معطل کر کے ایمرجنسی نافذ کر دو اور شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دے دو اور کسی کو باہر مت دیکھ دو، ان کے بچے مارو اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دو تاکہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی چال نشانے پہ نہیں جاتی. کب نہیں جاتی؟ جب حق والے ڈٹے ہو، ورنہ تو اگر مقابلے پہ حق والے ہو ہی نہ آئے نہ، تو پھر تو ہر چال کامیاب ہوتی ہے، پھر تو ہر ظلم و ستم کامیاب ہوتا ہے، چونکہ روکنے والا جو کوئی نہیں. لیکن اگر نکل آئے اللہ کے حکم کے مطابق، حق والے بھی ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، پھر کافروں کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی، ظالموں کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی. آیت نمبر 26، اب یہاں سے میٹنگ شروع ہو رہی ہے. یہ میٹنگ کا احوال فرعون کی، جو میں کہہ رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، اور اسی کے اندر وہ مومن آل فرعون بھی ہے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. میٹنگ میں جناب فرعون نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ مجھے اجازت دیجیے، ضروری اجازت دیں، یعنی آپ میرے قریبی ساتھی ہیں، آپ کے اعتماد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، میں جو سمجھ رہا ہوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، بس آپ اگر مجھے اجازت دیں اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، مجھے اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور یہ جو رب رب کر رہا ہے نا موسیٰ، یہ پکارے اپنے رب، جھوٹا ہے، فراڈ کر رہا ہے، تو یہ رب کو پکارے اپنے، لیکن اگر آپ مجھے پرمیشن دیں، آپ میرا ساتھ دیں، تو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں. اور فرعون پھر کہتا کہ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض اوقات جب بھی پاکستان کے آئین کا بیڑا غرق کر کے ڈکٹیٹرز نے اپنی حکومت قائم کی ہے، تو کیا کہتے تھے؟ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے آئین معطل کر دیے، ماشاءاللہ لگا دیے، اور عوام بالکل مطمئن رہے، ہم سارے حالات کو کنٹرول کر لیں. بلیم کیا لگایا موسیٰ پر فرعون نے؟ کہتا ہے ان سے، اپنے ساتھیوں سے، انی اخاف ان یبدل دینکم، سنیے، مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا. وہ نیا دین لے کر آ گئے، کون سا دین؟ جس میں رب فرعون ہے، جس میں رب فرعون ہے. بعض اوقات ظالم حکومتوں کے حق میں مذہبی لوگ فتوے دیتے ہیں. امام حسین کے خلاف فتویٰ ایک بہت بڑے عالم نے دیا تھا، اس لیے روایات بھری پڑی ہے کہ جو مولوی، جو عالم حکمرانوں کے پاس ان کا آنا جانا ہو، ان کی محفلوں میں بیٹھنا ہو، اور حکمران بھی نہ بدل رہے ہو، وہ بھی اپنی بدماشیوں میں قائم ہو، یہ پھر بھی ان کے پاس تعلقات بناتے ہو، ایسے علماء سے بچو، کیونکہ یہ یوز ہوتے ہیں، یہ فتوے دیتے ہیں. ان کو فتوے کا آرڈر کہاں سے آتا ہے؟ اسی ظالم حکمران کی طرف سے آتا ہے، اور یہ فتوا دیتے ہیں کہ تم نے، عوام جو ہے خلاف اسلام ہے، فلانے بندے کا ساتھ دینا خلاف اسلام ہے، اس نے رسول اللہ کی شریعت سے بغاوت کی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام پر یہ فتویٰ دیا. اگر ہمارے سامنے کبھی ایسے حالات پیدا ہوں تو پاکستان کے جتنے مولوی حکمرانوں کی بغل میں گھسے رہتے ہیں قوم کو چاہیے کبھی ان کی بات نہ سنے، کبھی ان کی بات نہ سنے، اور اگر سنے تو ان کی سنے کہ جو حکمرانوں کے ساتھ تعلقات، ایک اجازت ہے حکمران کے پاس تعلقات کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، لیکن ظاہر ہے ایسے لوگوں کے پھر تعلقات قائم نہیں رہتے. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا اگر یہ کامیاب نہ بھی ہوا دین بدلنے میں تو کم از کم یہ امن و امان کی صورتحال خراب کر دے گا، یہ فساد برپا کر دے گا. غور سے سنو، جب کوئی لیڈر کہہ رہا ہو نا کہ فلانا فسادی ہے تو پہلے فلانے کی طرف توجہ نہیں کرنی ہوتی، پہلے اس لیڈر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے فلان فسادی ہے یہ خود کون ہے، اس کا اپنا کردار کیسا ہے، اس کا اپنا جو اس کی ہسٹری ہے، جو اس نے رول پلے کیا ہے پہلے، جو حرکتیں کرتا رہا وہ کیسی ہے، اور اس کے بعد کہنا ہوتا ہے اس کی فساد تو بعد میں دیکھیں گے، تو خود بڑا بے ایمان اور کرپٹ آدمی ہے، تو کیسے کہہ سکتا وہ فساد کرنے والا. یہ ساری ان آیات میں میسیجز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم بغیر سوچے سمجھے کسی ظالم حکمران کی بات پہ لگ کے تم اس کو فسادی سمجھنا شروع ہو جاؤ کہ جو اللہ کا نمائندہ ہو، حق کا نمائندہ ہو. مولا علی کے بارے میں شامیوں نے کیا کیا تھا، یہ کیا تھا، بدترین شخصیت بنا دی گئی تھی امیر المومنین کو. خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ممبروں پر سب و شتم شروع کرایا گیا اہل بیت پر، کس لیے تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف برا بھلا کہتے تھے، پوری دلیلیں دیتے تھے، سو کالڈ دلیلیں، جیسے آپ نے دیکھا نا عدالتوں میں ماہر وکیل ایسی دلیلیں دیتے ہیں کہ قاتل بھی لگتا ہے دنیا کا سب سے شریف بندہ یہی ہے، اس معصوم کو تو پتہ ہی نہیں پستول کیا ہوتا ہے حالانکہ اسے بندہ مارا ہوتا ہے، ایسے دلائل دیتے ہیں. یہاں پر ہوشیاری چاہیے ہوتی ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے جب تک اس کو اس کی چھان بین نہ کی جائے اس کی بات نہیں ماننی. یہ طبقہ جب کسی قوم میں ایک تعداد میں پیدا ہو جائے پھر وہ اپنی منزل تک پہنچتی ہے، لیکن جس کی عوام ان کا رویہ بھیڑ بکری والا، جدھر کسی نے ہو کر کے بھگا دیا ادھر سارے چل پڑے، جدھر اچانک بریکنگ نیوز کر کے 8-10 ٹی وی چینل ایک ہی بات کر دے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بندے کو ٹارگیٹ کرے جبکہ یہ ایجنڈا دینے والا کوئی ظالم ہو، تو یہ بے وقوف سن کے کہے شکر ہے ہم نے ساتھ نہیں دے دیا، یہ تو بڑا گندا بندہ نکلا، اس کو حق سمجھ کر مان لیتے. کیوں آج بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ میڈیا کو وہ بلیک آؤٹ کر دو، اس خبر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی. بنگلہ دیش ٹوٹ رہا تھا، اس پاکستان ٹوٹ رہا تھا، ادھر کا ریڈیو پتہ نہیں کیا کیا بکواسات سنا رہا تھا اپنی عوام کو سیٹسفائی رکھنے کے لیے، جھوٹ بول رہے تھے اور آخر کار توڑ دیے، ملک وعدہ ادا کر دیے، دشمنوں نے خوشیاں بنا. تو وہ چیزیں کہ جو ظالم حکمرانوں کا ماؤتھ پیس ہوتی ہیں، ان کا ایجنڈا لے کے چلتی ہیں، چونکہ ان سے انہوں نے فنڈز لینے ہوتے ہیں، اشتہار لینے ہوتے ہیں، تو ان کی بات پر جو اعتماد کرے وہ بیوقوف ہوتا ہے، اور وہ جب بھی بیوقوفی کوئی کرے گا وہ انہیں خوارج کی طرح نقصان کس کا کرے گا، حق کا کرے گا، اور فائدہ کس کا کرے گا، باطل کا کرے گا. آج بھی وہی اسی طرح کے میدان. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس لیے فرماتا ہے اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو بات کو غور سے سنتے پھر اندھوں کی طرح چل نہیں پڑتے. یہ قرآن کے لفظ یہ والے نہیں ہے، میں اس سے عکس کر رہا ہوں، قرآن کے لفظ یہ الذین یستمعون القول، جو بات کو توجہ سے سنتے فیتبعون احسنہ، جو بیسٹ بات ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی ان میں صلاحیت ہوتی ہے انالائز کرنے کی، چھان بین کرنے کی، ایسے نہیں چل پڑتے کہ جو کوئی دانہ پھینکے چارہ پھینکے ادھر ہی چل پڑے، ڈرا دے تو بھاگ کھڑے ہو. اللہ فرماتا ہے یہ جن میں دو کوالٹیز ہیں، بات کو غور سے سننا اور بیسٹ بات کا انتخاب کرنا فالو کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل والے، باقی بیوقوف ہیں، عقل والے نہیں، تو جو سنتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور اصول کافی میں آئمہ کی روایات ہے، اپنے اصحاب سے خطاب کر کے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ جان لو اللہ نے اس طبقے کو خوشخبری دی ہے، باقیوں کو نہیں خوشخبری دی ہدایت کی، وہ تو جدھر کوئی ان کا منہ لگا دے بات سری سنائی پہ چل پڑتے ہیں، ان کو خوشخبری دی. پھر یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی قوموں میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آتے. پہلے دن بھی فیصلہ کہ کس طرف رخ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، حق کو تشخیص دیتے ہیں کہ آج کیا ڈیوٹی بنتی ہے. اس کے بعد پھر جن سے مقابلہ ہوتا ہے ان کے پروپیگنڈوں کو پھر گھاس نہیں ڈالتے، اور دوسروں کو بھی آگاہ اور خبردار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا یہ تمہارا دین بدل دے گا یا موسیٰ زمین میں فساد برپا کر دے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ فرعون کا ڈائلاگ، موسیٰ کا ڈائلاگ. بقال موسیٰ، حضرت موسیٰ کو گویا جب اس فرعون کے جملے کی اطلاع ملی تو کیا جواب دیا؟ بقال موسیٰ انی عبت بربی، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے رب کی پناہ مانتا ہوں. نہیں کہا من فرعون، کیا فرمایا؟ انی عبت بربی و ربکم، جو میرا اور تم دونوں کا رب ہے رب العالمین، اس کی پناہ مانگتا ہوں. من فرعون کا، من کل متکبر، ہر متکبر سے. پہلی صفت متکبر، دوسری لا یؤمن بیوم الحساب، کہ جو اپنے آپ کو رسپانسیبل نہیں سمجھتا کہ کل میں نے کہیں پر سارے اپنے کرتوتوں کا حساب دینا، اور وہاں پر ایسی عدالت میں حساب دینا جہاں پر ریکارڈ نہیں جلایا جا سکتا جیسے پاکستان میں جل جاتے ہیں، جہاں پہ اتنا طاقتور بادشاہ وہاں فیصلہ کرنے والا جو اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے چوروں اور لٹیروں کو این آر او دینے کا محتاج نہیں ہے، اس کی عدالت میں مجھے حساب دینا. تو موسیٰ کہتے ہیں کہ جس میں ہر متکبر اور یوم حساب پر ایمان نہ رکھنے والے سے اللہ کی پناہ مانگا. فرعون کی صفات بیان کی، فرعون کی صفات بیان کی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی انتہائی سٹیپ لے سکتا ہے. اس آیت سے ہمیں بھی یہ پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ کہ متکبر اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا. آیت نمبر 28، وقال رجل مؤمن، اللہ نے نام نہیں لیا چونکہ کام امپورٹنٹ، صفت امپورٹنٹ، اور کہا ایک ایسے مرد نے جو مومن تھا، تھا کن میں سے؟ من آل فرعون، فرعون کی قوم میں سے، فرعون کی آل میں سے. یکتم ایمانا، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اور کتنے زبردست طریقے سے چھپانا ہوتا ہے کہ ان کو شک بھی نہ پڑے کہ یہ دوسری پارٹی کا بندہ، ورنہ تو فوراً ہی کوئی الزام لگا کے کیس ویس ڈال کے تو اس کو خارج کر دیتے. جیسے یہاں پر پرائم منسٹر بدل جاتے ہیں، وزیر بدل جاتے ہیں، فلاں افسروں کے تبادلے ہو جاتے ہیں جب کوئی صحیح بات نہ ملے. اس نے بہت ہی زبردست ہوشیاری سے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ بالکل ایسے ہی ایکٹ کرتا ہوگا جیسے انہی کا حصہ، ورنہ اس کی بات کہاں اثر کرتی. کیا کہنے لگا؟ اتقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ، کیا تم اس لوگ کو، اس بندے کو قتل کرو گے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ابھی اگلی آیات میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ فرعون کو اور اس کی قوم کو حالات پتہ تھے، پچھلی قوموں کے، عاد کے، سمود کے، نوح کی قوم کے، یہ ان کو پتہ تھے کہ ان پر عذاب آئے پہلے. تو اس نے موسیٰ کی حمایت موسیٰ کا نام لے کے نہیں کی، بلکہ جو پچھلی قوموں کی انفارمیشن، جن پر عذاب آئے تھے، اس کے پاس جو پچھلی قوموں کا علم تھا وہ اس نے ان لوگوں کے سامنے رکھا، فرعون ان کے ساتھیوں کے، کہ یار کہیں گڑبڑی نہ ہو جائے، اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے فلان قوم تباہ ہوئی ہے، فلان قوم تباہ ہوئی ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو کہیں ہم بھی عذاب کا شکار نہ ہو جائے. اب اس نے کس انداز میں بات کی کہ فرعون موسیٰ کے قتل کا فیصلہ اپنی کاؤنسل سے نہیں لے سکتا اور دوسرے اقدامات کی طرف چلا گیا. فرعون نے کہا تھا جادو ہے, اس نے کیا کہا, وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ, یہ تو بڑی واضح نشانیاں لے کر آیا جو اس نے دکھائی, اور پھر ساتھ ہی تھوڑا بیک ٹریک ہوا کہ میں زیادہ نہ آگے بڑھ جاؤں یا مجھے مشکوک نہ ہو جائے. تو کہتا ہے اگر یہ جھوٹا ہوا نا, نیوٹرل ہو گیا دکھانے کے لیے, ایکچولی نہیں, کہنے لگا وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذِبٌ, اگر یہ جھوٹا ہوا تو اپنے جھوٹ کا مزہ چکھ لے, وَإِنْ يَكُ صَادِقًا, لیکن دوسری سائڈ بھی تو ہے, اگر یہ سچا ہوا, يُصِبْكُمْ بَعْدَ الَّذِي يَعِدُكُمْ, تو پھر یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا, یہ عذاب آئے گا, یہ ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ ہو جائے گا, اگر یہ سچا ہوا تو اس کو بھی لحاظ رکھو. اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جھوٹا ہوا تو خود ہی خراب ہوگا, ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب, اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا جو حد سے بڑا ہوا اور جھوٹا ہوتا ہے. لیکن تم دوسری سائڈ کا بھی لحاظ رکھو, تم اس کو مار ڈالو, قوم پہ عذاب ہو جائے. پھر آگے اس نے بات اپنی کنٹینیو کی, یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم, بڑا آدمی تھا یعنی کوئی بڑا شخصیت تھی, ایسے بات نہیں کر سکتا فرعون کے سامنے, یا قومی, فرعون بھی بیٹھا ہو وہاں پر, یا قومی لکم الملک اليوم, آج بادشاہ تمہارے پاس ہے, فمن ینصرنا من بعث اللہ ان جاءنا, اگر اللہ کا عذاب آ گیا, اللہ کا عذاب آ گیا ہم پر, تو ہمیں کون بچائے گا؟ یہ باتیں سنی تو فرعون کیا کہتا ہے, بس میں یہ بات اب تمام کر رہا ہوں, قال فرعون, اتنا بااثر بندہ تھا کہ فرعون اس کی بات پر کوئی سخت بات نہیں کر سکتا, بیک پیک ہو گیا, کہتا ہے کہ ما اریکم الا ما ارا, دیکھو بھائیو میں جو سمجھ رہا ہوں نا میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں نے تمہیں وہی بات کی ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ, اور میں جو تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں یہ ہدایت کے راستے کی طرف, نجات کے راستے کی طرف گائیڈ کر رہا ہوں. پھر آگے بھی ڈائیلاگ ہے اس کے کہ مومن آل فرعون کے, کہ اس نے بھی فرعون کی بات کے بعد چپ نہیں کی, کہ مجھے ڈر ہے کہ جو پچھلی قوموں پر عذاب آئے ہیں نا, کہیں یہ بھی اسی طرح کا کوئی بندہ نکل آیا تو ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے. اس کی گفتگو اور اس کی باتیں بہت دیر تک چلتی ہے, اور وہ جو آپ سنتے ہیں نا مشہور جملہ, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, ایک مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, سنا ہوا, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, یہ اصل میں مومن آل فرعون کا جملہ ہے. جب بعد میں گویا اس کا تھوڑا پول کھلنا شروع ہو گیا تو یہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, مجھے تم جو بھی کر لو ان قریب تم یاد کرو گے جو میں نے تمہیں کہا, بات جو تمہیں کہتا ہوں تمہیں یاد آئے گی, ان قریب وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اب تم نے میرے ساتھ جو کرنا کر لو, میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو بڑی اچھی طرح دیکھ رہے. تو بالکل خفیہ جگہ سے شروع ہوا اور آخر میں برملا اس نے کیا. قرآن نے ذکر نہیں کیا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, لیکن جملے بتا رہے ہیں کہ بہرحال جو بھی ڈیسیجن اس کے ساتھ فرعونیوں نے کیا ہوگا وہ کیا ہوگا برملا ہونے کے بعد. صلوات پڑھے محمد والے پر. یہ داستان کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ یہ داستان ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا, اس کی پاور, اس تحریک کو ایک اور گروپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جو اس ظالم سسٹم کے اندر گھس کے امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے ہیں اور عین وقت پہ حق کی تحریک کے خلاف کوئی بڑا قدم نہ اٹھانے, پلاننگ یعنی اداروں میں جا کر امپورٹنٹ پوسٹ پر بالکل, اور کب پہنچیں گے جب اپنے آپ کو شو نہ کریں, ٹھیک ہے, جائیں اداروں میں بیٹھے اس جب اس نیت سے کہ ہم نے مثلا اپنے معاشرے میں جو ہمارے اللہ کا ایجنڈا ہے بالآخر اس کا ساتھ دینا ہے, اور اس کے لیے مجھے فلاں جگہ تک پہنچنا ہے, اور جب تک میں پہنچ نہیں جاتا میں اپنے ظاہر میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھوں گا جس سے لوگ مجھے سمجھ کر اور میری ترقی روک دیں. آپ کو پتہ کہ ہمارے ملک میں بعض محکمے ایسے جن میں مذہبی بندہ زیادہ ترقی کر نہیں سکتا, اس کو خاص پوسٹ پہ روک دیا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ اصول اور یہ ہدایت اللہ یا رسول نے تو نہیں کی ہوگی, ان اداروں کو یہ ہدایت جناب امریکہ اور جناب برطانیہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ تمہارے اس محکمے میں اگر اچھی طرح چیک کرنا مذہبی جراثیم والا, مذہبی بیماری والا, چونکہ فرعون کی طرح ان کی نظروں میں مذہبی بیماری ہوتی ہے, حق بیماری ہوتی ہے, اگر اسلام کے جراثیم والا کوئی بندہ تمہارے اس محکمے میں ہے تو تم اس کو نیچے ہی روک دو, اس کے بعد اس کو ترقی مت کرنے دو. جو بالکل ہمارے نظریے سے ہمارے ایجنڈے سے ہم آہنگ ہو تب جو ہے تم اس کو ترقی دو گے, اور ترقی تب دو گے جب وہ ہمارے پاس آ کے کورسز کرے گا, اور جب کورس مکمل کرے گا ہم اوکے دیں گے کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ آگے ترقی کر جائے, تو تب تم اس کو ترقی کرنے دو گے. صلوات پڑھیں محمد والے پر. چند منٹ ہے, وقت زیادہ اجازت نہیں دے رہا. ان چند منٹوں میں میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے بیان کی یہ ایک الہی سیاست کرنے والا یا ایک الہی بندہ کہ جو بہتری کی طرف اپنے معاشرے کو لے جانا چاہتا ہے اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, اور اسے کن کن ہتھ کنڈوں کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور کس طرح ڈٹنا چاہیے, کس طرح اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, یہ ساری باتیں دیگر قرآن میں بہت آیات ہیں چونکہ یہ قصے چند جگہوں میں بیان ہوئے, لیکن ہم اس پر اتفاق کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو کہاں سے بیان کیا, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات میں سے, جو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے, تا قیامت اس نے بندوں کو جو ہدایات دینی تھی اس میں دے دی. یہ جو رجب کا مہینہ گزرا ہے, ابھی ماہ مبارک رمضان ہے, اس سے پہلے شعبان تھا, اس سے پہلے رجب. رجب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک بہت بڑے عظیم عالم ہیں, ایک تفسیر نور لکھی ہے انہوں نے, آغا محسن قرائتی, انہوں نے ایران میں دینی تعلیم سے مربوط اساتید کو, یعنی حوزہ علمیہ کے اساتید کو ایک خط لکھا اسی رجب میں, اور اس خط میں میرے پاس یہ سامنے فارسی میں ہے, اور ابھی تک میرے پاس اردو ترجمہ نہیں ہے, اور مجھے اللہ نے توفیق دی تو اس کا اردو سے ترجمہ کروا کر انشاءاللہ اگر آج ہوتا تو میں آپ سب میں پہلے تقسیم کرواتا کسے پڑھے. میں اس کے کچھ لفظ پڑھ رہا ہوں اور پھر امام خمینی کے ایک دو جملے اور آپ کی زحمت تمام. یہ کہتے ہیں حوزے کے اساتید کو لکھا ہے کہ میں ادنا ہوں, آپ کا شاگرد ہوں, اور میں تقریباً 50 سال سے حوزے میں ہوں, اور تقریباً 40 سال سے قرآن کی خدمت کر رہا ہوں, قرآن کے درس دے رہا ہوں. تفسیر نمونہ جو ٹیم لکھ رہی تھی میں اس میں شامل تھا, تفسیر نور جو انہوں نے خود لکھی ہے اس کی خدمت میں مجھے موقع ملا, اور میں اپنے آپ کو, مجھے جھجک آتی تھی کہ میں آپ کو کوئی بات کروں, نصیحت کروں, کیونکہ میں آپ کو اپنے آپ سے برتر سمجھتا ہوں. لیکن اس مہینے میں رجب میں میری نظروں سے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب آداب الصلاۃ, اس میں میں نے امام کا کچھ کلام پڑھا اللہ کی کتاب کے بارے میں, اور اس کو پڑھ کر میں کانپ گیا, میرا بدن لرز گیا, اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہ خط ضرور لکھوں گا. اور وہ جو نالہ و فریاد امام خمینی کر رہے ہیں اس آداب الصلاۃ میں قرآن کے حوالے سے، وہ نالہ و فریاد میں آپ تک پہنچاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں حقیر بھی اپنی کچھ عرائض اور اپنی کچھ چیخ و پکار وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. تو میں یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد والے پر. پھر انہوں نے جو خط سٹارٹ کیا ہے، یعنی ایکچوئل بات سٹارٹ کی ہے، اوپر اس کا ایڈریس دیا ریفرنس، کتاب آداب الصلاۃ امام خمینی صفحہ نمبر 191 سے لے کر صفحہ نمبر 200 تک، اور اس کا عنوان ہے یہ جو لفظ ہے تفسیر قرآن، قرآن کی تفسیر، اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر لکھنا، قرآن کی تفسیر کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ پچھلی بات جہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں کہ جب تو نے اب سمجھ لیا ہے، اے کتاب پڑھنے والے، تو نے سمجھ لیا ہے کہ قرآن کے مقاصد کیا ہیں، قرآن کس لیے آیا ہے، تو ایک اہم بات میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب تک تو اس نقطے کو اپنائے گا نہیں، اس نقطے کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تب تک اس اللہ کی عظیم کتاب سے استفادے کا دروازہ تجھ پر نہیں کھل سکتا. غور سے سنو، نہیں کھلے گا، اس کتاب سے تو استفادہ نہیں کر سکے گا. اور وہ کیا ہے؟ اس کتاب کو تو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ اپنی نگاہ کو بدل. اور وہ کیسے بدل؟ کہ تو اس کتاب کو ایک تعلیم اور تعلم کی کتاب کے طور پہ دیکھ. جیسے تو اپنی، یہ میرے لفظ ہیں، امام خمینی کی بات وہاں تک ہے، یہ میں وضاحت میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے سکول میں جاتا تھا، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو تجھے سلیبس کی کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس کو اس سے تیاری کرنی ہے، تو نے امتحان کی، تو پھر تو اسے چومتا نہیں ہے، پھر تو اس کے تعویذ بھی نہیں بناتا، پھر تو اس کو ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھتا. امتحان میں کامیابی کے لیے کیسے پڑھتا ہے؟ کہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ مجھے غور سے پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، ذہن نشین کرنی ہے، تاکہ میں امتحان میں نمبر لے سکوں. تو جب تک تیری نگاہ نہیں بدلتی قرآن کے بارے میں، ہماری اکثریت معاشرے کی نگاہ کون سی ہے؟ ثواب کے لیے پڑھنے. تو اپنی نگاہ کو بدل اور اس کو تعلیم اور تعلم کی نگاہ سے دیکھ، تب جا کر تجھ پہ دروازہ کھلے گا کہ یہ اس کتاب سے تو استفادہ کر سکے. اور اگر تو اس کو اپنے نصاب کی کتاب کے طور پر، اپنی ایجوکیشن کی کتاب کے طور پہ نہیں دیکھتا، اس کتاب سے استفادے کا دروازہ تیرے لیے بند ہے اور وہ کھل نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے پر. اور یہ جو میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم اور تعلم کی نگاہ سے دیکھ، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تو قرآن کی گرامر سمجھ لے، ادبیات جو صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے، صرف اور نحو کے اعتبار سے اس کو سیکھ لے، یا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سیکھ لے، یا قرآن کے قصوں اور حکایات داستانوں کو تو دیکھ، کس نگاہ سے دیکھ؟ جیسے تو تاریخ کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے اور تیری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس نگاہ سے نہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی قرآن کے مقاصد میں شامل نہیں ہے، ان میں سے کسی کام کے لیے قرآن نہیں آیا. کس لیے آیا ہے قرآن؟ کہتے ہیں قرآن آیا تجھے سکھانے کے لیے. تو جب بھی قرآن کھول، تیری نگاہ کیا ہونی چاہیے؟ میں نے سیکھنا ہے، اس سے میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت میرے لیے بیان کی ہے، میں نے وہ سیکھ لی. اس نیت سے، اس نگاہ سے جب تک تو قرآن کو نہیں دیکھے گا، اس کتاب سے استفادے کا دروازہ تیرے اوپر بند ہے. وقت تمام آ رہا، میں ایک جملہ امام کو آپ کو بتا دوں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کتاب سے ہمارا استفادہ بہت کم ہے. اسی وجہ سے کم ہے کیونکہ ہم اس کو تعلیم و تعلم کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. جیسا کہ اکثریت ہم ایسے ہی ہیں، ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اجر کے لیے پڑھتے ہیں، اور تجوید بھی، ناظرہ بھی کیوں صحیح کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے غلط پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، لہذا ہم الفاظ کو صحیح ادا کریں تاکہ ہمیں ثواب ملے. اس سارے چکر میں قرآن کے آنے کا مقصد ہمارے مد نظر نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے. 40 سال 50 سال ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کوئی استفادہ نہیں کرتے سوائے ثواب کے اور اس کے. اور اگر ہم تعلیم و تربیت کی نگاہ، تعلیم اور تعلم کی نگاہ سے بھی دیکھیں، تو جناب صرف قرآن کی صرف، قرآن کا نحو، قرآن کے معنی، قرآن کے بیان، یہ سارے علوم ہیں جو حوزے میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں کہ جن کا قرآن کے مقاصد سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اس کو ہم اس نگاہ سے دیکھتے نہیں اور یہ استفادہ حاصل نہیں کرتے. سنیے، اور یہ چیزیں ہماری قرآن سے غفلت کا سبب ہے، نہ صرف ہماری، سخت جملہ یہی پہ بات ختم کر رہا ہوں، بلکہ فارسی پہلے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، امام خمینی کے الفاظ ہے، بلکہ مفسرین بزرگ ما نیز عمدے یہ ہم میں قدرہ صرف در یہ کی از این جہاد یا بیشتر کر دے، کہ ہمارے بڑے بڑے مفسرین نے بھی، کسی نے عربی قرآن کی گرامر پر زور دیا، کسی نے معنی بیان پر زور دیا، کسی نے اس کے مختلف چیزوں پر، اسی پر زور لگایا. تفسیریں سے بزرگ مفسرین کی تفسیریں بھری پڑی ہیں، اور وباب تعلیمات را بروی مردم مفتوح نہ کر دیں، اور انہوں نے قرآن کی تعلیمات کے دروازے کو عوام کے لیے نہیں کھولا. انہوں نے، بڑے مفسرین نے، بے عقیدے یہ نبی سندے، یہ جو کتاب لکھ رہا ہے یعنی امام خمینی، اس کے عقیدے کے مطابق تاکنون ابھی تک تفسیر برائے کتاب خدا نوشتے نشر، جس کو تفسیر کہا جائے وہ لکھی نہیں گئی. وہ تفسیر کون سی ہوتی؟ جو پڑھنے والے کو بتا رہی ہوتی ہے اللہ تجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، نہ کہ اختلافی باتیں، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب اتنی پیچیدگی کہ اینڈ میں بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں شروع کہاں سے ہوا تھا اور پہنچ کر گیا ہوں، اور پتہ ہی نہ چلے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. اگر تفاسیر کسی نے مختلف مطالعہ کی ہو تو اس کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے رولے بازوں کا تفسیر میں ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ تفسیر کی طرف ضرور جائیں آپ، لیکن اس سے پہلے اتنی دفعہ قرآن پڑھ لیں کہ قرآن کے متن کی کوئی چیز آپ کے لیے اجنبی نہ رہ جائے، اس کے بعد جائیں تفسیر میں اور کتابوں میں جائیں. یہ قرآن پڑھا ہوا آپ کو بتائے گا تفسیر والا کہاں چیٹنگ کرتا ہے، کہاں تفسیر والے نے قرآن سے الگ راستہ اختیار کر لیا ہے، کہاں پر اس نے اپنی مرضی کا نظریہ قرآن کے اوپر ٹھوس دیا ہے. اور اگر آپ قرآن کو متن قرآن کو نہیں پڑھتے، دنیا کی کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ مفسر نے قرآن کے بیان کرنے کے نام پر کہاں پر اپنا ایجنڈا لا کے تفسیر میں. اس لیے آپ مختلف مسالے کی تفاسیر پڑھیں، جس مسلک کی تفسیر پڑھیں گے آپ کو لگے گا اللہ بھی اسی فرقے کا ہے، اور باقی فرقے والوں کو اللہ بالکل قبول نہیں کرتا. لیکن اگر آپ خود قرآن پڑھیں گے آپ دیکھیں گے یہ قرآن فرقہ چھوڑ پوری انسانیت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی قدر کرنے کی، یعنی اللہ کی، اپنے اللہ کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سوالات ہو تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں جو ٹائم بتایا گیا تھا اس سے میں نے 5-6 منٹ اوپر لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. سلوات پڑھیں محمد والے. ڈیموکریسی کی سیاست قرآن کی نظر میں کیسی ہے؟ کیا ولایت کا نظام اس ڈیموکریسی سے مخالف ہے؟ تو میں اس کا جواب خود دینے کی جگہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ موجودہ گزشتہ صدی کے جو عظیم ترین شخصیت انقلاب اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق دی اور انہوں نے لیڈ کیا، بہت شکر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ جو جسے نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں، اور نام امپورٹنٹ نہیں چونکہ بعض اوقات لوگ لفظوں سے بگڑ جاتے ہیں اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ بات ہے کیا. تو نظام ولایت فقیہ یہ کہ ایک اللہ کے دین کو بہترین سمجھنے والا بندہ وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہوگی، لیکن اجرائی کاموں میں جو حکومت چلنی چلانی ہے، سارے ادارے چل رہے ہیں، عوام اپنی مرضی کے لوگوں کا انتخاب کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عوام خود پارٹیسپیٹ کرتے تو پھر عوام ان کی حمایت بھی کرتے، ایک عوام کی ریلیشن شپ ان لوگوں کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی حکومت عوام میں مقبول نہ ہو تو پھر وہ ظلم بربریت اسے زیادہ کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے، اور وہ حکمران آئے, لیکن اگر وہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی حرکت کرے تو وہ جو جس کو ولی فقیہ کا نام دیا گیا وہ اوپر بیٹھا ہو, اور کوئی بھی ملک کے اندر خلاف شریعت کام ہونے سے وہ رکاوٹ بنے, مانع بنے, اور خود وہ بھی اگر کبھی کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو شایان شان نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی. اس بندے کی شرائط بھی بڑے واضح طور پر بیان کر دی گئی. تو یہ جو جس کو انہوں نے اسلامی جمہوری کا نام دیا وہ یہی والی ڈیموکریسی ہے, بالکل وہ ڈیموکریسی جس میں اللہ کے قانون ساز, سب سے بڑا قانون ساز ہونے کی جس کی کوئی ویلیو نہیں, اور انسان ہی سب کچھ ہے. ظاہر ہے کہ وہ ڈیموکریسی کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے. جو کہتا ہوں کہ قانون سازی کا حق, انسانوں کو گائیڈ کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے, اور پھر وہ ایسا نظام مانے جس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہ ہو, تو یہ کوئی ایک عام مومن بھی نہیں کر سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو علماء بدعنوان قسم کے سیاستدانوں کے ساتھ راہ رسم رکھتے ہو ان علماء سے دور رہو اور بچو. یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ تو میں نے ایسا کیا تھا بتاتے ہوئے کہ یہ روایت ہے, لیکن قرآن مجید میں جو شرائط اور کنڈیشن بیان کیے گئے, مثلاً ایک بندہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہو اور فرعون کے لیے فتوے دے رہا ہو, ٹھیک ہے, ایک بندہ یزید کے ساتھ کھڑا ہو, تو بالکل کلیئر روایات میں, شیعہ سنی دونوں کی روایات میں جو حکمرانوں کے کاسا لیس قسم کے علماء ہوتے ہیں, تو ان سے عوام کو, مسلمانوں کو, مومنوں کو شدید احتیاط برتنے کا کہا گیا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ریاست مدینہ میں مومنین جبری لاپتہ بھی ہو اور پھر خاموش رہنے والا حاکم امیر المومنین بھی رہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارا جو پاکستان ہے اس میں آپ کو یاد ہے پچھلے ٹیلیور میں ایک جملہ بڑا چلا تھا, پیچھے دیکھو, سمجھتے ہیں کہ جو تمہیں آگے نظر آ رہا ہے نا یہ اصل بندہ نہیں ہے, اصل میں وہ جو پیچھے تارے لا رہا ہے. جب پاکستان سے یہ پیچھے دیکھو ختم ہو جائے گا نا, پھر بندہ رسپانسیبل, جو سامنے ہے اسی کو رسپانسیبل قرار دیا جائے گا, تو پھر ان چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. ورنہ یہاں پر ایک حکومت نظر آ رہی ہوتی ہے, ایک پاس پردہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہے, اور اگلے والا جب کوئی بغاوت پہ اتر آئے اور وہ کہے کہ نہیں میں یہ اقدام کرنا چاہتا ہوں, میں اس میں ملک کی بہتری سمجھ رہا ہوں, تو پیچھے والے کہتے ہیں گھر جاؤ. یا اگر ان سے کہے کہ جو تم کام تم کرو اس طرح نہیں کرو, آئین کے مطابق تم میرے اوبیڈینٹ ہو, کہتے ہیں گھر جاؤ. تو ایسی ریاست میں کسی ایک کو رسپانسیبل قرار نہیں دیا جا سکتا. ہاں اگر جو آپ امیر المومنین جس سینس میں کہہ رہے ہیں, جو حکمران ہیں, اگر وہ واقعاً فل اتھارٹی رکھتا ہے اور پیچھے سے کوئی اس کو جسے کہتے ہیں نا زبردستی چلانے والا نہیں ہے, تو پھر اگر وہ یہ کام کرتا ہے پھر اس کو پکڑا جائے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک ملک کو, ایک معاشرے کو صحیح چلانے کے لیے اللہ نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے نا, اللہ نے ہر مومن کو ایک رسپانسیبل انسان کہ جو اپنے معاشرے سے کٹا نہیں ہوتا, صرف اپنے پیٹ کے پیچھے بھاگ رہا نہیں ہوتا. تو جب یہ طبقہ قوم میں زیادہ ہو تو پھر حکمران بھی بڑے سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں, جو ان کا دل کرے اس وقت نہیں کر پاتے. لیکن جب عوام بالکل بزدلی کا شکار ہو اور ذہنی طور پر جسے کہتے ہیں ایجوکیٹڈ نہ ہو, پسماندہ ہو, جیسا کہ ظالم لوگ رکھتے ہیں عوام کو پسماندہ, تو پھر عوام بے لگ, جو حکمران ہوتے ہیں وہ شروع میں بے لگام نہ بھی ہو تو عوام کی حالت دیکھ کے بے لگام ہو جاتے ہیں. کل کے سوال سے متصل کہ مغرب اس وقت ایمانداری میں آگے اور ہم مسلمان پیچھے, آپ نے فرمایا ہم نے تعلیمات سے سبق حاصل نہیں کیا, تو مغرب نے تو کسی سے نہیں پڑھا ہے مغرب نے, توجہ کریں. یہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں سے ڈسکس کیا کہ مغرب اپنی تحقیقات سے, اپنے تجربات سے اتنے سالوں کے بعد ان نتائج پر پہنچا ہے بعض معاملات میں کہ جو سینکڑوں سال پہلے اللہ کے نبیوں نے بتا دی. انہوں نے انکار کر دیا رینیسانس میں چرچ والوں کی یعنی عیسائیوں کے مذہبی لیڈرز کی خرابیوں کی وجہ سے ان کی جہالت اور علم کے مقابلے میں، ترقی کے مقابلے میں، سائنس کے مقابلے میں الٹے سیدھے فتوے داغنے کی وجہ سے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا ہوا، اور سزا کسے ملی؟ دین کو۔ اس رینیسانس سے لے کر آج تک تمام بڑے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز جو لیڈ کر رہے تھے علمی انقلاب کو اور صنعتی انقلاب کو، وہاں دین دشمنی تب سے شروع ہوئی آج تک دین کے بارے میں نیگیٹو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہی نظام تعلیم کے نمائندے جب ہمارے پاکستان میں پڑھا رہے تھے بچوں کو، تو بچوں میں ایتھیزم اور فلان اس کو پروموٹ کرتے اور دین سے دور رہنے کی تلقین کرتے، دین کو حقیر سمجھتے۔ اور ہم نے بھی اپنے بچوں کا خاص دینی بندوبست تو کیا نہیں ہوتا کہ ان کو اچھی طرح دین بتایا ہو، ان کو مینٹلی سیٹسفائی کیا ہو دلائل کے ساتھ۔ ہم خود بھی اتنے نہیں ہوتے نہ بچوں کرتے، تو پھر ان پر یہ حملات کارگر رہتے۔ تو انہوں نے اپنے تجربات سے یہ جان لیا کہ سوسائٹی میں عدل ہونا چاہیے اگر اس کو صحیح چلانا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے سارے نبی اس لیے بھیجے کہ قیام عدل کریں، سب لوگ قیام عدل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب نتیجہ وہی لے گا جو قیام عدل کے لیے کوشش کرے گا، جو نہیں کریں گے وہ چاہے جشن منائے، چاہے روئے، چاہے کچھ کرے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک جن کے ناموں پر یہ کام کرتے ان کی تعلیمات، جو کہ اللہ کی تعلیمات ہیں، جو کہ قرآن کی تعلیمات ہیں، ان کو نافذ نہیں کرتے، تو جو نافذ کرے گا وہ رزلٹ دے گا۔ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے معاشرے بہترین چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کے مقابلے میں۔ اور اس کا بڑا ثبوت یہی ہے جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ یہاں سے لوگ ہمارے یہاں سے بھاگنے کو تیار ہیں، اور ان ممالک کی شہریت، ان ممالک کی امیگریشن لینے کے لیے وہ منتے بھی باہر ہوتے ہیں۔ میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے تو میں 7 دفعہ زیارت کروں گا، تو میں اتنی دفعہ زیارت کروں گا۔ اس کام کے رہ کے لیے رہ گئے امام حسین، بجائے رہنمائی لینے کے ویزا لگوانے کے، اگر لگ جائے تو ان کے صدقے میں، تو میں اتنی دفعہ زیارت کروں گا یا اتنی دیگے میں جا کے فلاں دربار پہ چڑھاؤں گا۔ اب اس لیے دین رہ گیا، عمل کے لیے دین نہیں رہ گیا، تو پھر نتیجہ ہی ہوگا۔ اگر یہ فطری عمل تھا تو ہمیں تو زیادہ ایماندار ہونا چاہیے تھا۔ مثلا جاپان سب سے پہلے نمبر پر ایمانداری والے ملک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سب کا جواب واضح ہے، خدا نے، خدا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ یہ قوموں نے خود کر لو، اور قومیں خود بالآخر، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف مائل کر دیتے ہیں، اور تب بہتری کی طرف سفر شروع ہو۔ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہو تو پھر آپ اس بات کی طرف توجہ رکھیں، اسلام جب آیا جس علاقے میں آیا وہ وسائل کے اعتبار سے بدترین علاقہ تھا، وہ صحرا تھا، بھوک اور پیاس کی جگہ تھی، لوگ ایک جگہ پانی ختم ہوتا خانہ بدوش تو دوسری جگہ چلے جاتے تھے۔ اخلاقی اور تہذیب اور تمدن اور علم ان سب کے اعتبار سے انتہائی پست۔ اللہ کا نبی آیا، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے نبی کو بھیجا ایک ایسا قرآن دے کر کہ جو واضح بھی تھا اور محکم بھی تھا، اور اپنے نبی سے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے تو نے اللہ کا پیغام دینا، اور رسول پاک اس قرآن کے ذریعے قرآن کو لے کر آئے۔ اس معاشرے میں چند سالوں میں وہ جو تھا مختلف اعتبار سے پسماندہ ترین قوم تھی، چند سالوں میں دنیا اس زمانے کی سپر پاورز ان کے نام سے کانپ رہے تھے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کے لیے قتل و غارت کر دیا کرتے تھے، وہ بڑے اہداف کے لیے اپنی جانوں سے گزرنے والے بن گئے۔ اللہ نے نتائج بھی دے دیے۔ اگر ہم وہ کریں نہ جو قرآن کہتا ہے، پھر کہ ہم کیوں نہیں، یہ تو ہماری مرضی ہے، اللہ نے تو بیان کر دیا۔ اللہ پر یا دین پر تب اعتراض ہے، مثلا دین کی ڈاکومنٹ سب سے اوتھینٹک ہمارے پاس قرآن ہے، اس قرآن کو پڑھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، آپ کو اس قرآن میں بتائی گئی جو ویلیوز ہیں وہ مغرب میں زیادہ ملیں گی آپ کو بجائے اپنے معاشرے کو، کس کا قصور ہے؟ رزلٹ کوئی چیز تب دیتی ہے جب وہ ہو، جب ہو ہی نہ تو رزلٹ کہاں سے دے؟ میرے پاس پورا ایک دوائیوں کا ڈبا ہو، میری دوائیوں کی دکان ہو، ہر دوائی اس میں پڑی ہو، لیکن جب میں بیمار ہوں دوائی کھاؤں ہی نہیں، کہوں یہ دوائی کیا بات ہے، یہ ٹیبلٹ کیا بات ہے، یہ سیرپ کیا بات ہے، اور دوسرا بالکل غریب آدمی ہو وہ دوائی کھا لے، صحت اسی کو ملے گی، دکان کے مالک کو صحت نہیں ملے گی۔ بڑا سمپل سا کام ہے۔ اور ہمارا جو دین بتانے والا بھی جو پروسیس ہے اس میں بھی اب زیادہ تر جنت پہنچانے اور آجات پوری کروانے اور جناب وظیفے بتانے اس پہ زیادہ زور ہے. تو تعلیمات ہیں قرآن کی اور تعلیمات محمد و آل محمد ہیں وہ کئی گم کر دی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ اناؤنس بھی کرتے ہیں نا کہ اب فلان صاحب آئیں گے اور وہ فضائل و مصائب آل محمد بیان کریں گے, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بیچ میں سے تعلیمات اناؤنسمنٹ میں آتی ہی نہیں ہے. بولو نا فضائل, تعلیمات اور مصائب آل محمد, تو تعلیمات بیچ میں سے گھپلا ہو گیا, غائب کر دی گئی, اور عوام بھی اب ان کو سننے کے لیے موڈ میں نہیں ہوتی. جو زیادہ تعلیمات بتائے تو وہی مجرم اور برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. سلوات پڑھتے ہیں.